الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في سورة النحل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقال عز وجل في سورة سبا لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتين عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمس وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين پاکستان بھر میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی باشعور شخص ایسا ہو جس کا دل اس وقت کے جو حالات خصوصاً سندھ میں اور سب سے زیادہ کراچی اور حیدرآباد میں ہیں ان پر خون کے آنسو نہ ہو رہا ہو. حقیقت یہ ہے کہ تقریباً 20 سال کے بعد ہم اپنی تاریخ کے اسی قسم کے شدید ترین بحرانی دور سے دوچار ہیں جیسا بحرانی دور 1971 میں آیا. میں نے آج سے 8 سال قبل اس کی خبر دی تھی اور متنبع کیا تھا کہ سندھ میں حالات بالکل بنگلہ دیش کے پیرلل اس کے متوازی ہو چکے. بہرحال قصور کس کا ہے کتنا ہے اس وقت اس پر گفتگو کا موقع نہیں. ویسے بھی بحثیت مجموعی اس قسم کے معاملات میں قصور کسی فرد کا نہیں ہوا کرتا. یہ قوموں کے اجتماعی قصور کا اور ان کی اجتماعی کوتاہیوں کا نتیجہ ہوتا. اس لیے کہ علامہ اقبال نے جیسے کہ بات کہی اور وہ صحیح ہے, افراد کے قصور اور افراد کی کوتاہیوں سے قدرت اغماد کر لیتی لیکن کبھی ملت کے گناہوں کو معاف نہیں کیا جاتا. فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے, نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. اس کا ایک سبب ہے کہ افراد کا اصل معاملہ تو قیامت میں ہوگا, فیصلہ وہاں ہوگا, اور افراد کی حیثیت سے ان کی جزا و سزا وہ آخرت میں. جنت ہے یا دوزخ ہے، وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. افراد افراد کے ساتھ معاملہ جو ہے قانون مجازات کا وہ اس دنیا میں نہیں ہے، بہت تھوڑا اسی درجے میں، لیکن ظاہر بات ہے کہ قوموں کے ساتھ معاملہ اسی دنیا میں ہوتا ہے، قوموں کو ان کی کوتاہیوں کی سزا اسی دنیا میں دی جاتی ہے. تو یقیناً جو سزا اس وقت ہم پر مسلط ہے عذاب الہی کی، وہ تیسری قسم، بارہا میں نے سورہ انعام کی آیت نمبر 65 آپ کو سنائی ہے، قل، اے نبی ان سے کہہ دیجیے، هو القادر، تم بھول میں ہو، اللہ کو تم یاد ہی نہیں کرتے، تم تو صرف اسباب و وسائل کے پردوں کے اندر الجھ کر رہ گئے. گاہ میری نگاہ تیز پھیر گئی دلے وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توقع مات میں. آج نوع انسانی کی نگاہیں الجھی ہوئی ہیں صرف اسباب و وسائل کے پردے، جبکہ حقیقت میں فیصلہ کن سے اللہ کی قدرت، اس کی مشیت، اس کی حکمت، اس کا قانون مجازات، فاعل حقیقی اللہ ہے. البتہ وہ جو کچھ کرتا ہے، کیونکہ وہ خود تو پردہ غیب میں ہے، لہذا اس کی مشیت کا جو ظہور بھی ہوتا ہے وہ مادی اسباب و وسائل کے پردوں میں ہوتا ہے، خود وہ بھی تو پردوں میں چھپا ہوا ہے. اکبر گونوی کا ایک بہت ہی پیارا شعر ہے، آپ باغ میں بیٹھے ہیں، کسی کے ماحول سے متعلق ہے، ہدائے لالا و گل پردے ماہو انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے. در حقیقت تو اللہ تعالی ہی کی ذات ہے، یہ پردے ہیں. اسی طریقے سے اس کی مشیت کا ظہور بھی مادی اسباب و وسائل کے پردوں میں ہوتا ہے. بس ایک بندہ مومن اور ایک بندہ ملحد، ان کے درمیان فرق یہی ہے. وہ جو فارسی میں کہاوت ہے کہ مرضی اور نامرضی قدم میں فاصلہ کارک، ایسے ہی بڑا باریک سا فرق ہے. بندہ مومن اسباب کے پردوں میں مسبب الاسباب پر نگاہ رکھتا، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، جبکہ ایک ملحد انسان کی نگاہیں انہی اسباب و وسائل کے پردے میں الجھ کر رہ جاتی. میں نے جو آیات آج آپ کو سنائی ہیں، یہ دو مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ آج ہم ان کی ایک منہ بولتی تصویر بن چکے ہیں. سب سے پہلے سورہ نحل کی دو آیات 111 اور 112، اس میں وہی بات آ رہی ہے کہ افراد کا معاملہ تو قیامت کے روز طے ہوگا. یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، وہ دن قیامت کا دن جو ہے، اس دن ہر ذی نفس آئے گا، حاضر ہوگا اپنی مدافعت کرتے ہوئے. تجادل عن نفسها، اس لیے کہ وہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جیسا کہ دو جگہ قرآن مجید میں واضح کر دیا گیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اسی کی ہم مضمون آیا سورہ معارج میں، نفسی نفسی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی اور ہر ایک اپنی طرف سے ہی مدافعت کر رہا ہوگا. یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفس وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، اور پورا پورا دے دیا جائے گا، بھرپور بدلہ دے دیا جائے گا ہر ذی نفس کو جو کچھ کے اس نے کمایا ہو. اس دنیا میں پورا پورا بدلہ دینا ممکن ہی نہیں. آپ نے جو جرائم کیے ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ ہزار برس کی قید بھی آپ کو ہو تو کم ہے، آپ کی زندگی تو ہے 20-30 برس 40 برس، کیا سزا دے لیں گے آپ. آپ کے گناہ تو ایسے ہیں جیسے کہ آپ نے کبھی یہ لطیفے سنے ہوں گے کہ کسی مجرم کو 14 مرتبہ پھانسی کی سزا دی, تو پھانسی تو ایک ہی دفعہ دے سکو گے, 14 مرتبہ پھانسی کی سزا تو آپ کے لکھنے میں آ گیا بس. لیکن یہ کہ وہاں یہ لمیٹیشن نہیں ہے, وہاں تو توفا کل نفس با کسبت وہ اللہ علیہ وسلم, ہر ایک کو پورا پورا بھرپور, وہ پھر زندگی ختم ہونے والی تو نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمات ہیں نوع انسانی کے لیے, ان کا بدلہ کیا ایک انسانی زندگی میں دینا ممکن ہے؟ تو یہ کہ غیر مختتم زندگی ہو, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی جد و جہد, آپ کی قربانیاں, آپ کا ایثار, آپ کی محنت, آپ کی مشقت کا بھرپور بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا. یہ تو ہے وہ افراد کا معاملہ جو میں نے عرض کیا, اس کے تو فیصلے وہیں ہوں گے, اس دنیا میں نہیں ہو سکتے, بہت ہی محدود پیمانے پر کچھ ہو جاتا ہے. یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون, کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا, نہ رتی برابر زیادہ نہ رتی برابر کم. اب اس کے بعد فرمایا وضرب اللہ مثلا قرية, دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی ایک مثال, اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ایک ایسی بستی کی, کانت آمنتا مطمئنتا, وہ پوری بستی بڑی امن میں تھی, بڑے اطمینان میں تھی, سکون. جب میں یہ آیت آج پڑھ رہا تھا تو کراچی کا وہ نقشہ ذہن میں آیا, عروس البلاد کراچی, چہل پہل, خوشیاں, کاروبار, تفریحات, پھر یہ کہ ہر نوع کا کام, معیشت, اتنے راستے کھلے ہوئے کہ پاکستان کے کونے کونے سے آدمی وہاں کیوں گیا, اس لیے گیا کہ معیشت کے وسائل بڑے وسیع ہیں. آپ کو دیر اور چترال سے لے کر اور مکران کے آخری مغربی کنارہ جو ہے بلوچستان کا, وہاں سے لے کر اور آزاد کشمیر سے لے کر پھر یہ پنجاب اور سندھ, ہر جگہ کے گوشے گوشے سے آدمی وہاں ملتا. کیوں ملتا تھا؟ اس لیے ملتا تھا کہ یاتی ہار رزق ہار رغدم من کل مکان. دیکھیے کہ نفس پر غور کر معلوم ہوتا ہے کہ ہماری بات ہے جو بیان کی جا رہی ہے, ہماری تصویریں جو کھینچی جا رہی ہے. وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان, اس بستی کی طرف کھینچا آتا تھا رزق ہر چار طرف سے, ہر کونے کونے, بفراغت رغدا. فكفرت بأنعم الله, پھر اس بستی نے کفران نعمت کیا اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں. اور قرآن مجید میں قاعدہ بیان ہوا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اگر تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے, حق ادا کرو گے, تو ہم اور دیں گے, ہمارے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے, وہ لامتناہی ہے. لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, لیکن اگر تم نے کفران نعمت کی روش اختیار کی تو سن رکھو کہ پھر میرا عذاب بھی بہت سخت. میں نے بارہ آپ کو بتایا ہے, میں کراچی میں 10-15 سال پہلے سے میں نے کئی مواقع پر یہ بات کہی کہ کراچی والوں یہ جان لو جب ان کو تاہیوں کی سزا آئے گی تو اس کا سب سے بڑا حصہ تمہیں ملے. اس لیے کراچی میں آنے والوں کی اکثریت مہاجرین کی ان لوگوں پر مشتمل تھی جو اس طرح کے حالات میں نہیں آئے تھے جس طرح کے حالات میں مشرقی پنجاب سے لوگ آئے تھے. مشرقی پنجاب میں تو فورس ایویکویشن تھی, جبری انخلاف, لیکن یو پی سے, سی پی سے, مدراس سے, یہاں سے لوگ یقیناً یہ کہ کچھ نہ کچھ خدشات تو تھے, لیکن اس طرح کا فورس ایویکویشن نہیں ہوا. دہلی سے بھی کہا جا سکتا ہے پارشل ہوا, جب انفلکس ہوا ہے یہاں سے شرنارتھیوں کا, وہ صورت پیدا ہو گئی تھی تقریباً جو مقصد کی پنجاب کی, لیکن پھر بھی اس پیمانے پر نہیں. وہاں سے لوگ آئے, ان میں وہ بھی تھے جو واقعتاً اسی نیت اور ارادے سے آئے تھے کہ ایک ملک بنا ہے اسلام کے نام پر, جائیں گے کام کریں گے محنت کریں گے, اسے تعمیر کرنا ہے, اسے بنانا ہے, اس کی خدمت کرنی ہے, اس کے استحکام کا ذریعہ بننا ہے. لیکن یہ کہ حکم الاکثر حکم الکل, اکثریت کا معاملہ یہی ہوا کہ معیشت کا بازار گویا کہ بڑا وسیع ہوگا, ایک نیا ملک وجود میں آ رہا ہے, انڈسٹری ہے, کاروبار ہے, اس کے بڑے وسیع جو ہے امکانات ہوں گے, اور یہاں آ کر پھر ان کے طرز عمل سے یہ حصہ بھی. میں کہتا رہا ہوں آپ نے آ کر یہاں ملے بنائی ہیں, محل بنائے ہیں, دین کے لیے کیا کیا؟ جس کے پاس دو پیسے ہو گئے اس کے برقع اتار دیتا, معلوم ہوا کہ یہ شاید ماضی کی شے تھی, اس کا کوئی تعلق ہمارے دین سے نہیں. آج بھی میں کل حیران رہ گیا یہ خبر پڑھ کر, وہی کراچی جس میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے, جس میں آپ کو گلی گلی محلے محلے آہنی دروازے لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں, خوف یہ سب سے بڑی خوف کی علامت ہے, جو گھر سے نکلتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا. آخر یہ جو 23-24 بلکہ وہ 23-24 اور ختم ہوئے بیچارے ایک بس کے اندر, وہ کون سا کلیش تھا, کون سا ایتھنک کلیش وہاں تھا؟ وہ انفرادی اعتبار سے کہیں کسی کو لوٹ کر نہیں آ رہے تھے, اپنے اپنے دھندے کر کے واپس گھروں کو جا رہے تھے, بچے منتظر ہوں گے, گھر والے جو ہیں انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہمارے بریڈ ارنرز جو ہیں وہ اب آئیں گے شام کو واپس آئیں گے محنت کر کے بھول کے رکھ گئے. تو کون یقین سے کہہ سکتا ہے کراچی میں اپنے گھر سے نکلنے کے بعد اور اس سے بڑھ کر کے عدالت میں گھس کر جو کسی نظم حکومت کے اعتبار سے جس کو کہا جائے کہ مقدس مقام ہوتا ہے عدالت, لیکن اسی شہر کراچی میں بیوٹی پارلرز کی کنونشن منعقد ہوئی, ایک خاص انعام مقرر کیا گیا, اس کے فوٹو اخبار میں کل شاید آپ نے دیکھو, میں نے تو چونکہ پنڈی میں دیکھا اخبار میں کل وہاں تھا, بلکہ ایبٹ آباد میں دیکھا, اس وقت میں ایبٹ آباد میں تقریر کر رہا تھا کاکول اکیڈمی میں, اس وقت بھی وہاں یہ ہو رہا ہے, ایسے فنکشن ہو رہے ہیں بیوٹی پارلرز, ان میں مقابلہ ہو رہا ہے, اس کے لیے شیلڈ دی گئی ہے, کون سب سے زیادہ اس میں اس فن کے اندر آگے ہے, کس نے اپنی مہارت کا ثبوت جو ہے سب سے بڑھ کر دیا ہے, یہ مقابلے آتی ہو رہے ہیں. یہ ہے در حقیقت سب سے زیادہ جو قابل افسوس کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس لیا جاتا. ان حالات میں بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب کچھ دوسروں کے لیے ہمارے لیے نہیں, حالانکہ اب کراچی کا کوئی حصہ معمول نہیں. میری ملاقات ہوئی جو مجھے راولپنڈی سے لینے آئے تھے کاکول سے میجر صاحب, اور پھر مجھے چھوڑ کر گئے واپس, وہ اگرچہ اصلاً پنجابی ہیں لیکن بہت عرصے سے کراچی میں سیٹلڈ ہیں, ان کے والدین وہاں ہیں, اور کراچی کی یوں سمجھیے کہ کسی زمانے میں تو وہ سب سے زیادہ پوش لوکیلٹی تھی, اب تو خیر کلفٹن اور ڈیفنس وغیرہ میں, لیکن یہ کہ کے ڈی اے اسکیم نمبر 1 جو برگ روڈ پر ہے بہت خوبی, وہاں ان کے والدین رہتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ہر وقت کا دھڑکا ہے مجھے کہ وہاں نہ معلوم ان کے لیے کوئی امن ہے یا نہیں. یہ ہے وہ لباس الخوف, لیکن اسی کراچی میں یوں سمجھیے کہ شقاوت, سنگدلی, بے حسی, مادہ پرستی کا وہ عالم ہے, اسی حال میں وہ ایکٹیویٹیز بھی جاری ہے, بیوٹی پارلرز کا کنونشن ہو رہا ہے, اس میں مقابلے ہیں, اس میں شیلڈ دیے جا رہے ہیں. تو وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، اللہ نے مثال بیان کی ایک بستی کی جو بڑے امن میں تھی، مطمئن تھی. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس کے لیے رزق کے سوتے چاروں طرف سے پھوٹتے تھے، ہر جانب سے رزق آتا تھا کھینچا ہوا. فکفرت بانعم اللہ، تو اس نے اللہ کی ان نعمتوں کا کفران کیا، کفران نعمت. فاذاقہ اللہ لباس الخوف والجوع، الفاظ پر غور، اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس اڑا دیا، چادر تان دی. مولانا اسلائی صاحب چونکہ عربی زبان کے جو اسالیب ہیں ان پر خاص توجہ دیا کرتے ہیں، تو اس میں ایک حذف کا مفہوم ہے، اس لیے کہ ذائقہ جو ہے اذاقہ اللہ، اللہ نے مزہ چکھایا، تو مزہ چکھانا جو ہے وہ جوع کے ساتھ تو ہو سکتا ہے لیکن خوف کے ساتھ، لباس پہنا دینا جو ہے وہ خوف کے ساتھ ہو سکتا ہے، بھوک کے ساتھ نہیں. انہوں نے اس کو کھولا ہے کہ فاذاقہ اللہ طعم الجوع والبسہا لباس الخوف، اللہ نے اسے مزہ تو چکھایا بھوک کا. آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ حب کینال پانی کی تو گویا کہ وہ شہرگ ہے کراچی کے لیے، اس میں اتنا بڑا شکاف ہوا ہے، آدھی کراچی بغیر پانی، چار چار سو روپے کا ایک ٹینکر. پیاس تو ایسی شے ہے کہ آدمی اپنی کل جائیداد ایک گھونٹ پانی کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جائے. تو اللہ نے اسے مزہ چکھایا بھوک کا اور لباس پہنا دیا خوف کا. یہ تو جو شخص بھی وہاں جائے گا وہ محسوس کرے گا خوف کا، ایک لباس ہے گویا کہ لبادہ ہے جو اڑا دیا گیا ہے، چادر ہے جو کہ ٹانگ دی گئی. بما کانوا یصنعون، اور یہ سب کچھ ہوا ہے ان کے اپنے کرتوتوں کے ساتھ. اللہ ظالم نہیں. قرآن مجید میں جہاں یہ آتا ہے کہ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، اپنی جانوں پر ظلم کیا، وہاں یہ بھی آتا ہے وما ظلمناهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ہم نے کوئی زیادتی نہیں. وما انا بظلام للعبید، میں تو اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں، ہرگز نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی، اے میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا، تو تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، یہ سب کچھ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. تفصیلی اعتبار سے اس کے بارے میں یہ رائے بھی ہے کہ یہ بغیر کسی خاص شہر کی طرف اشارہ کیے ہوئے یہ ایک عام بات ہے جو کہی گئی، اور یہ تو یوں سمجھئے فری ٹو ہوم اٹ فکس. میں نے کئی دفعہ آپ کو سنایا ہے کہ بچپن میں دہلی جاتا تھا تو وہاں چنوٹ سرکس ایک بڑی مشہور جگہ تھی، وہ اس وقت یوں سمجھئے کہ دلی کا سب سے اونچا بازار صدر کے علاقے، تو وہاں ایک بہت بڑی جوتے کی دکان تھی، تو اس پر ایک بہت بڑا جوتا لٹکایا ہوا تھا انہوں نے، بہت بڑا علامت کے طور پر سمبل، اور لکھا ہوا تھا نیچے فری ٹو ہوم اٹ فٹ، جس کے پاؤں میں پورا آ جائے وہ لے جائے. یہ تو در حقیقت مثالیں ایسی ہیں کہ دیکھیے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کراچی کے لیے کہا گیا. قرآن مجید کا اسلوب ایسا عمومی ہوتا ہے، ایک مثال ہے ہمیشہ کے لیے ہدایت اور رہنمائی فراہم کرنی ہے. لیکن یہ کہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد خود مکہ مکرمہ ہے، اس لیے کہ اس پر بھی 7 سال کا قحط آ گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، جب لوگوں نے آپ کی بات نہیں سنی، آپ کی دعوت کو رد کر دیا. تو یہی وہ شہر ہے جس کی طرف یاتیہا رزقہا من کل مکان، وہ تو یہ ہے کہ ہر طرف سے یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اس شہر کی طرف تو ہر قسم کے انواع و اقسام کے پھل جو ہیں کھینچے چلے آتے ہیں، ہمیشہ سے کھینچے چلے آتے رہے، اور آج بھی اس کا نقشہ جو ہے ہر حاجی اپنی نگاہوں سے جا کر دیکھتا. ایک رائے یہ بھی دی گئی ہے کہ اس میں اشارہ کیا گیا ہے یمن کی طرف، سبا کا چنانچہ وہ آیات بھی میں نے تلاوت کی تھی، ان کا بھی ترجمہ سن لیجئے، وہ بھی ہماری کیفیت کے اوپر، ہماری صورتحال پر پوری طرح منطبق ہوتی ہے. لقد کان لسبعین فی مساکنہم آیا، قوم سبا کے لیے بھی ان کے مسکن میں، ان کے ملک میں، ان کے وطن میں ایک بڑی نشانی تھی. جنتین عن یمین و شمال، دو باغات کے سلسلے تھے جو ہم نے ان کے لیے، دانے اور بائیں طرف جو ہے ان کا سلسلہ چلا گیا. ایک طویل تجارتی شاہراہ تھی یمن سے لے کر اور شام تک، اور یمن کے علاقے میں اس شاہراہ کے دونوں طرف بڑے سرسبز باغات پھلوں سے لدے ہوئے. کلو من رزق ربکم واشکروا لہ، یہ صورتحال گویا کہ زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ لوگوں کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے، بفراغت تمہارے رب نے یہ نعمتیں تمہیں دی. واشکروا لہ، لیکن اس کا شکر کرو. بلدتن طیبتن ورب غفور، یہ تمہارا ملک، تمہاری آبادی بڑی پاک، بڑی عمدہ، صالح زمین، زرخیز زمین، اور تمہارا رب بھی غفور، بخشنے والا، خطاؤں سے درگزر کرنے والا. لیکن خطاؤں سے اللہ درگزر فرما دیتا ہے. فاعرضوا، جب قوم بحیثیت مجموعی اعراض کرنے لگتی، ایک تو ہے آدمی سے راہ چلتے کہیں پاؤں پھسل گیا، گر گیا، غلطی ہو گئی، جذبات کی رو میں بہہ کر انسان کو غلط حرکت کر بیٹھا، کسی وقت خاص ماحول کے زیر اثر آ کر کوئی غلط عمل جو ہے اس سے صادر ہو گیا، اس کے بارے میں تو فرمایا کہ فوراً آدمی توبہ کرے، ایسے ہو جائے گا جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالت ثم یتوبون من قریب. جہالت میں، نادانی میں، جذبات کے طوفان میں، اس کے ریلے میں بہ کر اگر کوئی غلط کام کر بیٹھتا آدمی، لیکن جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے، ہوش آتی ہے، رجوع کرتا ہے، پچھتاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا، بلکہ اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرمانا اپنے اوپر واجب کر دیا. لیکن اعراض، بے روخی، کون اللہ، کون رسول، کون اس کا حکم، کون اس کا نظام، ہم ہیں اور ہمارا عیش ہے اور ہماری تہذیب ہے اور ہمارا تمدن ہے، ہماری انڈسٹری ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہمارے پیشے ہیں، ہماری ملیں ہیں، ہمارے کارخانے ہیں، توجہ ساری ادھر مرتکز ہو جائے، محبت کا مرکز بھی وہ، توجہ کا مرکز بھی وہ. یہ ہے اعراض، اور بجائے اس کے کہ ہمارا شکر ادا کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، نعمتوں کا حق ادا کرتے ہیں. فاربو، انہوں نے اعراض کیا. قرآن مجید میں تعین کے ساتھ قوم سبا کے بارے میں یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہاں بھی کوئی رسول مبعوث ہوئے، ہو سکتا ہے ہوئے، لیکن سورہ نحل کے تو اس مقام پر ذکر ہے، رسول کا بھی ذکر ہے اگلی آیت میں، کہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران کیا، ان میں سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ اللہ نے اپنا رسول بھی ان میں بھیجا اور اس کی بھی دعوت کو رکھا. یہ گویا کہ سب سے بڑا کفران نعمت ہے، یہ تو گویا کہ سب سے بڑا کفر. لیکن قوم سبا کے بارے میں قرآن مجید میں صراحت سے یہ مذکور نہیں ہے، اسی لیے یہاں پر فاعرضوا، بحیثیت مجموعی ایک قوم کا اللہ کی طرف سے اپنے رخ کو ہٹا دینا، موڑ. یہ بھی تین ہی آیات ہیں اور تین آیات وہ سورہ توبہ کی، تو میں نے بارہا آپ کو سنائی. وعدہ خلافی، وعدہ خلافی کے نتیجے میں نفاق، فاعقبہم نفاقاً فی قلوبہم. یہاں فرمایا کہ جب انہوں نے ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اعراض کی طرف سے کیا، رخ موڑ لیا، ہماری طرف سے منہ پھیر لیا، ہمیں بھول گئے، ہمیں نظر انداز ہی کر دیا، کون اللہ، کیا اس کا حکم، کیا اس کے قوانین، کیا اس کا نظام. فارسلنا علیہم سیل العارم، ہم نے ان پر ایک سیلاب، سیل عرم ان کے اوپر بھیج، ایک بہت بڑا بند تھا وہ ٹوٹا. خدا نہ کرے اگر ہندوستان اور پاکستان کی جنگ اس نوعیت کی ہو، ابھی تک اس نوعیت کی جنگ ہمارے مابین نہیں ہوئی. ابھی تک جو جنگیں ہوئی ہیں ان اس نوعیت کی جنہیں لمیٹڈ وار کہا جاتا ہے. آل آؤٹ وار بٹوین نیشن، قوموں کے درمیان ایک کلی جنگ وہ کسی اور سے کرتا. اب تک تو یہ رہا ہے کہ اگر کہیں کسی سمل آبادی کے اوپر کوئی بم گر گیا تو اس کے لیے جانبین نے ایک معذرت خواہانہ انداز اختیار کیا کہ غلطی سے وہ ٹارگیٹ وہ نہیں تھا ہمارا، ٹارگیٹ تو کوئی ملٹری انسٹالیشن یا کوئی جیسے کہ رائے ون میں کئی مرتبہ جو ہے بم گرے لیکن وہ کہ لائن پر نہیں گر سکے، وہ لائن پہنچنا چاہتے تھے، لائن آف کمیونیکیشن ڈسٹرپٹ کر. لیکن جب آل آؤٹ وار ہوتی ہے تو گویا کہ پھر اس قوم کو تحس تحس کرنا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ وہ ہوا تو ہمارے دو بند ہیں جو بالکل یوں سمجھئے کہ ان کا ٹارگیٹ نمبر ایک ہوگی، تربیلا بھی اور بنگلہ بھی. اور پھر جو سیلاب آئے گا وہی ہے سیل العرب. اتنی اونچی دیوار پانی کی اگر چلے سینکڑوں میلوں کے اندر ادھر ادھر جو ہے تباہی پھیلا کر چلا جائے. یہ عذاب کا جو ہے اس لیے کہ انہوں نے بھی سد مار ایک بڑا بند باندھا تھا، اسی سے انہوں نے اپنی آرٹیفیشل اریگیشن اور اس کی ایک بڑی تہذیب اور بڑا تمدن تھا ان کا. لیکن یہ کہ فرمایا فاردو انہوں نے اعراض کیا، فارسلنا علیہم سیل العرب تو ہم نے ان پر بھیج دیا سیلاب. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سَطْحٍ قَلِيلٍ. نتیجہ یہ نکلا وہ سارے باغات وہ چمن جو ہے غارت ہو گئے، سیلاب نے سب کو ختم کر کے رکھ دیا. اب اس کے بعد جیسے ہوتا ہے بنجر زمینوں کے اندر بھی اور شوریلی زمینوں کے اندر بھی کچھ جھاڑ جھکاڑ، ان جھاڑیوں میں کہیں کوئی پیلو لگ گئے، کہیں کوئی اور ڈیلے قسم کے، کوئی کڑوے کسیلے قسم کی کچھ چیزیں، اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ کچھ بیری کے جھاڑ بھی ہو گئے، بیر کے درخت، بس یہ باقی رہ گیا اور کچھ نہیں. وہ قوم جس طرح تباہ ہوئی ہے پھر وہیں سے یہ جو قحطانی عرب کہلاتے ہیں، وہ قحطانی عرب جو ہے وہ یہیں سے نکلے اور پھر پورے عرب کے اندر پھیلے، لیکن وہ عظیم تمدن کا برکت تھا، نہایت زرخیز علاقہ. وہیں سے یہ اوس و خزرج کے قبیلے نکلے، وہیں سے یہ غفتانی اور لخمی جو قبائل تھے عراق اور شام میں جا کر آباد ہوئے، وہیں سے یہ آئے تھے اس وقت مدینے میں آباد ہوئے. یہ تو گویا کہ ریزروائر تھا بہت بڑا ہیومن پوٹینشل کا، جو پھر وہاں سے منتقل ہو گیا، چھوڑ کر جانا پڑا. اس لیے کہ معیشت کے ذرائع، معیشت کے سوتے جب خشک ہو گئے تو کیا رہے گا. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سَبْزٍ قَلِيلٍ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا. یہ ہم نے انہیں بدلہ دیا ان کے کفران نعمت کا. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور کیا ہم دیتے ہیں کسی کو ایسا بدلہ سوائے نہ شکروں کے اور نہ قدروں. یہ بدلہ، اس قسم کی صدا، یہ عذاب، اجتماعی عذاب، کسی علاقے کی بربادی اور تباہی پورے پورے علاقے کی، یہ تو ہم انتہائی ناشکرے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو صدا دیں. یہ ہے وہ آیات قرآنیہ کہ ان کے پردے میں اس وقت اپنی کیفیت جو ہے قومی سطح پر، ملی سطح پر، کم سے کم ایک صوبے کے اندر تو یہ صورت ہوتی ہے. ایسی ایسی خبریں کہ ٹرین چلی ہے ان کو لے کر کے جو وہاں سے اب جان بچا کر نکل رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، اور وہاں سے وہ نکل کر جا رہے ہیں گاڑی کے اندر، اور گاڑی کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، انہیں نکال نکال کر قتل کیا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے. بالکل وہ کیفیت جو کہ کبھی مشرقی پنجاب میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، وہ صورتحال پیدا ہو چکی جس کی کہانیاں سنی تھی کہ مشرقی پاکستان میں ہوا ہے. آج وہ مسئلہ جو ہے جوں کا توں سندھ کے اندر آثار تھے، نظر آ رہے تھے، ہم نے دیکھا نہیں، ہم مست رہے. تیرے فقیر حال مست، تیرے امیر مال مست، عمرا مال مست رہے، وہ بیوٹی پارلر سجاتے رہے. وہ اپنے اسی تہذیب و تمدن کے نقشے جماتے رہے. نتیجہ یہ جو نکلا ہے وہ سامنے. میں نے اسے عرض کیا جیسا کہ شروع میں یہ بالکل وہی سن 70-71 کی کیفیت ہے کہ جو پیدا ہو, لیکن ہمارے اکثر لوگوں کو بھی شعور نہیں. اس وقت جو بحرانی صورت ہے اس کے جو مظاہر, یعنی یہ قتل و غارت کری, یہ حملے, یہ نقل مکانی, مفتی صاحب کا بیان آ گیا کہ بہت سے بلوچی خاندان جو ہیں وہ کراچی کو سندھ کو چھوڑ کر آ گئے. اب وہ ان کا انفلکس جو ہے ہو رہا ہے بلوچستان کی طرف, انٹیریئر آف سندھ سے اب ٹرینیں بھر بھر کر لوگ آ رہے ہیں. شاید وہ کراچی کو سمجھتے ہیں امن کی جگہ. چند روز پہلے خبر آپ نے سنی ہوگی, موت نے پیچھا کیا, ایک نوجوان بھاگ کر حیدرآباد سے گیا کراچی اور وہاں بولی. یہ صورتحال جو ہے, یہ تو جو خبریں آپ پڑھتے ہیں میرے نزدیک جو اہم تر مظاہر ہیں جس سے کہ اس صورتحال کی سنگینی کا صحیح صحیح جائزہ اور صحیح صحیح اندازہ ہو سکتا ہے, وہ سب سے پہلی بات یہ کہ وزیر اعظم کتنی دیر تک ڈیرا لگا کر کراچی کے اندر, اور حیدرآباد سے کر رہی ہے لیکن یہ کہ کراچی میں ڈیرا لگا کر بیٹھے, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملک میں حکومت کی سب سے زیادہ ذمہ دار شخصیت کو پورا پورا احساس ہو گیا کہ اس وقت صورت حال کتنی نازک. پھر آپ کو معلوم ہے کہ دورے منسوخ کر دیے گئے. سب سے پہلے تو اندرون ملک کا ان کا دورہ, وہی جہازی سائز کے اشتہارات جو ہے جنگ راول پنڈی اور نوائے وقت راول پنڈی میں پورا پورا نصف صفحے کا اشتہار تھا, لیکن مانسیرہ کا دورہ منسوخ کرنا پڑا. اس کے بعد ابھی جو ہے بیرونی دورہ جو ہے منسوخ ہو گیا, عراق کا اور کچھ اور عرب ممالک کا ایک دورہ تھا. اس سے بھی زیادہ میں نے چار چیزیں نوٹ کی ہیں کہ جو اعترافات کیے ہیں بے‌نظیر نے اس وقت, وہ بہت اہم. پہلی مرتبہ اعتراف کیا ہے, یہ بات نہ معلوم کب سے لوگ کہہ رہے ہیں, خاص طور پر مجھے مولانا نورانی میاں یاد آئے. مجھے یاد ہے بار بار انہوں نے یہ کہا ہے کہ سندھ کی سرحد بند کرو, تقریب کار آ رہے, ہندو آ رہا ہے, لیکن حکومت بھی انکار کرتی. لیکن اب وزیر اعظم نے خود کہا ہے کہ 10 سال سے یہ پروسیس شروع. تو سوال یہ کہ 1.5 برس تو آپ کو بھی ہو گئے, آپ نے کیا کیا؟ پوری مشینری حکومت کی آپ کے ہاتھ میں ہے, پروونشن ہے, سینٹرل ہے, ساری انٹیلیجنس ایجنسی. اگر یہ ہندوستان کے ایجنٹ یہاں پر یہ سب کچھ کرنا ہے, یقیناً اس میں کوئی شک نہیں, اور انہیں آپ کیا دوس دیں گے, انہیں تو یہ کرنا ہی ہے, کیوں نہ کریں. میں سے اقرب ناز پے کینس اقتدائے طبیعت کینس, بچھو ڈنک مارتا ہے تو اس کو کیا آپ الزام دیں گے, وہ آپ سے کوئی خاص کینہ نہیں ہے, ان سے آپ سے کیا دشمنی ہوتی ہے, لیکن اس کی فطرت کا تقاضا یہ ہے تو مارے گا, آپ ہو تب بھی ڈنک مارے گا, کوئی اور ہوگا اس کو بھی ڈنک مارے گا. ویسے اقرب ناز پے کینہ اقتدائے طبیعت کینہ, وہ کرے تو ہم کیا الزام دیں, وہ کیوں نہ کرے. سوال یہ تو سب سے پہلے آفیشلی یہ بات وزیر اعظم پاکستان نے تسلیم کی کہ یہ تقریب کار اور ہندوستان کی طرف سے یہ تقریب کار بڑے پیمانے پر آئے ہیں, پچھلے 10 سالوں سے آ رہے ہیں. دوسرا اعلان انہوں نے یہ کیا, یہ ایسی بات تو پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ کہی تھی کہ سندھ میں جو کچھ اس وقت صورت ہے وہ انسرجنسی ہے, اس ایک بغاوت کی کیفیت جس کا سامنا ہے وہ صورت. اب کہا ہے کہ چھاپا مار جنگ کا نقشہ جو ہے وہ وہاں پر, میں یہ سمجھتا ہوں یہ اچھی بات, بجائے اس کے کہ شتر مرغ کی طرح اپنی گردن اور اپنی منہ کو جو ہے وہ ریت کے اندر چھپا کر انکار کیا جائے, حقائق حقائق کا اعتراف تو ہو, یہ بھی اچھی بات. اس کے علاوہ دو باتیں جن کے بارے میں میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ اس نوعیت کی باتیں ہیں کہ جن کو انگریزی میں کہا جاتا ہے کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور, آنے والے حالات کا ایک عکس جو ہے پہلے سے پڑتا ہے. سایہ تو آتا ہے پہلے, سائے کو دیکھ کر حقائق کو پہچانے. دو باتیں ایسی کہی ہیں وزیر اعظم نے, ایک بات کہ جی اے سندھ اور ایم کیو ایم نے سندھ کو تقسیم کر لیا ہے, گویا کہ سندھ کی تقسیم کا کوئی نہ کوئی نقشہ ذہنوں میں بن چکا ہے. اب جو لڑائی ہو رہی ہے وہ تو در حقیقت اس کی ہے کہ وہ خط جو ہے تقسیم کا وہ کہاں ہو, اور اس میں سب سے بڑی بورڈ جو بورڈ آف کنٹینشن ہے وہ حیدرآباد ہے. کراچی تو سب کو معلوم ہے کہ پری ڈومیننٹلی وہ حاضر ہے, لیکن حیدرآباد, اسی شہر حیدرآباد کے بارے میں میں نے 3 سال پہلے جو بات کہی تھی کہ میں نے وہاں خون کی بارش ہوتے ہوئے دیکھ, اور سب سے زیادہ تو وہی ہے, خون ریزی سب سے بڑھ کر وہی ہوئی. اللہ بچائے اگر بڑھا تو واقعی جیسا کہ پیر پگاڑو صاحب کہتے رہے, اب آج بھی تو ان کا بیان ہے, درمیان میں کچھ حالات بہتر ہوئے تھے, کچھ امید ہوئی تھی کہ شاید کہ وہ صورت نہ ہو, اس لیے کہ صرف تخریب کاری رہ گئی تھی. وہ جو ایتھنک تصادم ہے لسانی, وہ بڑے پیمانے پر کچھ عرصہ گزرا ہے اس سے نہیں, یہ دوبارہ جو ہے ابھی جو حیدرآباد میں ہوا, اب وہ ہوا پھر دوبارہ اسی بنیاد پر, جبکہ ایک نواحی بستی کے اوپر حملہ کیا گیا اور پہلی مرتبہ راکٹ بھی فائر کیا گیا. یہ اندازہ یہ ہے وہ در حقیقت ایتھنک لسانی لنگوسٹک تصادم. دوبارہ وہیں سے بات شروع ہوئی, پھر کوٹلی میں ہوا ہے, حیدرآباد میں تو بنیادی طور پر وہ تقسیم موجود ہے. یہ بات کہ وزیر اعظم ملک کی وہ کہہ رہی ہے جی اے سندھ اور ایم کیو ایم نے سندھ کو تقسیم کر دیا, اور ایک اور بات جو انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے, بڑی خوفناک صورتحال ہے, کبھی اندازہ کیجیے, ایک ایک جملے کی خبریں ہوتی ہیں, لیکن یہ کہ ان کے اندر بہت بڑے معنی جو ہے مجبور, یہ عجیب صورت ہے, سندھی پولیس کو ویلکم کرتا ہے اور مہاجر فوج کو ویلکم کرتا ہے, کیا معنی ہے؟ اگر یہ صورتحال بڑھتی چلی گئی تو سول وار ہوگی. فوج نے کوئی اقدام کرنے کی کوشش کی تو سندھی پولیس جو ہے وہ سندھی پبلک کا ساتھ دے, مقابلہ ہوگا. تو ایک ایک جملے کے اندر جو کچھ مضمر ہے ان کے حقائق کو سمجھیے, صورتحال اس درجے خوفناک. آخر وہ وزیر اعظم ہے, ایک سیاسی رہنما ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ بغیر سوچے سمجھے الفاظ زبان سے نکال دیے, اس کی کانوٹیشن کو وہ جانتی ہے. تو میں کیا کہہ رہی ہوں اس کے معنی کیا, سندھی ویلکم کرتے ہیں پولیس کو, اور اب حیدرآباد میں جو کچھ ہوا ہے وہ پولیس کے بعد مقابلہ ہوا ہے مہاجرین کا. کس کی طرف سے زیادتی ہوئی, پہل کس نے کی, یہ چیزیں تو ہم نہیں جانتے. یہ تو کوئی اگر کورٹ آف انکوائری بیٹھے وہ بھی بڑا وقت لے کر طے کرے گی کہ شروع کہاں سے ہوا, کس نے کیا, کیا وجہ ہوئی. ہاؤس ٹاپ کے اوپر سے پولیس پر گولیاں چلائی گئی, مسجدوں سے, یہ جیسا کہ وزیر اعظم نے بھی کہا ہے اور آئی جی پولیس نے بھی یہ بات بیان کی, مسجدوں سے اعلان ہو گیا کہ یہ ڈاکو ہے اصل میں پولیس کی مرضی کے اندر. اب جو کچھ ہوا تھا آپ کے ہاں یہاں جنگ میں چنیوٹ میں, وہ یہی تو تھا کہ پولیس والوں کو سمجھا گیا کہ ڈاکو ہے, سنسار کیا گیا, پتھر مار مار کر لایا. وہ جو ویسے ہی آئے ہوئے تھے کسی مقدمے کی تفتیش میں, نہ وہ چنیوٹ کی پولیس کے لوگ تھے, وہ تو کہیں اور سے آئے تھے, گجرات سے. اس کو ایک بڑے پیمانے پر وہاں سمجھ کے مسجدوں سے اعلان ہو گیا یہ ڈاکو ہے, تو جواباً پولیس نے کیا کیا ہوگا, یا پہلے پولیس نے کوئی زیادتی کی ہے پھر یہ ہوا, یہ تو اللہ عالم جیسا کہ میں نے. لیکن یہ کہ انتہائی خوفناک صورت, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صورت حال کس جگہ پہنچ. اس کے علاوہ اب نفرت اس درجے دلوں کے اندر بیٹھ چکی ہے, اس کے لیے آج کے اخبار سے صرف 2 خبریں دے دینا چاہتی ہوں. ایک خبر کتنی اہم بات ہے یہ، وفاقی وزیر تعلیم غلام مصطفیٰ شاہ صاحب، جب روک دھوک ہو رہی ہے، مسئلہ یہ شروع ہو گیا کہ پاکستان کس نے بنایا، کسی نے کہہ دیا مہاجرین نے سب سے زیادہ قربانیاں دی، اب بحث ہے نہیں، پاکستان پاکستانیوں نے بنایا، مہاجرین کا کوئی حصہ نہیں. اب ظاہر بات ہے وہاں پہ ان مہاجرین کے ریپرزینٹیو تو شاید کوئی ایم کیو ایم کا ایک آدھ آدمی بیٹھا ہو، باقی اور کون ہوں اور وہ بھی پتہ نہیں. اس وقت کے حالات جو ہیں حیدرآباد کے اور کراچی کے، وہ اسمبلی سیشن اٹینڈ کر بھی رہے کہ نہیں؟ اسی میں کسی نے کہہ دیا وہ آخر گھر بار چھوڑ کر آئے، انہوں نے یہ قربانیاں دی. تو وزیر تعلیم کہہ رہا ہے نہ آتے تو اچھا تھا، اسکالر آتے نظریات کچھ بھی ہو، وہ تعلیم کے محکمے کا ایک بڑا پرانا کارکن پرنسپل رہا، ڈائریکٹر آف ایجوکیشن رہا، وائس چانسلر رہا، اب وزیر تعلیم ہے پاکستان. لیکن میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا کہ نفرت کتنی ہو جائے. دوسری، عبد الرحیم بلوچ نے جو تقریر کی ہے آج اخبارات میں آ گئی، اچھا نیشنل اسمبلی میں، اور اس کی تقریر جس قدر جذباتی تھی مہاجرین کے خلاف، اخبار نے یہ خبر لگائی ہے غالباً نوائے وقت، ایسی جذباتی تقریر کے سناٹا رہا ہے پوری اسمبلی پر، کوئی بیچ میں اس کو روکنے ٹوکنے والا نہیں. اور میں نے خود پڑھی وہ تقریر، تو میں مجھے یاد آیا سیرت النبی کا ایک واقعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی، انہوں نے تقریر کی کہ حضور دیکھیے ہمارا حال یہ ہے، مردوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کے بچوں کو پالتے ہیں، انہیں اٹھائے اٹھائے گودوں میں پھرتے ہیں ان کی اولاد کو، لیکن یہ کہ ہمارے لیے نہ جہاد میں حصہ ہے، نہ ہمارے لیے وہ جو مراتب عالیہ ہیں جو اللہ نے مردوں کے لیے رکھ دیے وہ بھی نہیں ہے. حضور نے فرمایا صحابہ سے جو بھی اس وقت وہاں موجود تھے کہ تم نے کبھی کسی عورت سے عورتوں کا مقدمہ اس سے زیادہ خوبصورتی کے ساتھ پیروی کرتے ہوئے کسی عورت کو دیکھا سنا؟ یعنی عورتوں کا جو مقدمہ ہو سکتا ہے اس کی خوب پیروی کی ہے اس خاتون. واقعہ یہ ہے کہ پرانے سندھیوں کا جو مقدمہ ہے مہاجرین کے خلاف، اس میں کتنی باتیں صحیح ہیں کتنی غلط ہیں، وہ تو لمبی داستان ہے، میں کتاب لکھ چکا ہوں اس پر. غلطیاں ہوئی ہیں اور بڑی بڑی غلطیاں ہوئی، زیادتیاں ہوئی ہیں اور بہت بڑی بڑی زیادتیاں. مہاجرین کی اکثریت آئی تھی ان علاقوں سے جو شمار ہوتے ہیں تہذیب کے مراکز تمدن کے، چاہے وہ تہذیب گلی سڑی تہذیب تھی، وہ لکھنؤ کی تہذیب اور کہیں اور کی تہذیب ہو، لیکن یہ کہ اس کے اندر وہ تہذیب اوپر کا ایک خوشنما سا ایک پردہ تو ہوتا ہے، باقی نیچے کیا کچھ ہوتا ہے وہ سب کو معلوم. انہوں نے لوکل سندھیوں سے نفرت کی، انہیں حقارت کی نگاہوں سے دیکھا، ان کی زبان اور ان کے کلچر کا استحصال کیا، اور پھر چونکہ وہ سروس میں وہی تو تھے، لہذا جو کچھ ہوتا رہا اس کا رد عمل ہے، کانٹے بوئے گئے وہ اب کاٹنے بھی پڑ رہے. پھر سندھیوں میں رد عمل جب پیدا ہوا، کوٹا سسٹم آیا اور یہ آیا، اور سن آف دی سوائل کا کانسیپٹ آیا، اور مہاجرین کے ہاتھ سے جو ہے وہ جو بھی ان کو پرولیجز حاصل تھی وہ ختم ہونی شروع ہوئی، تو ایک رد عمل دوبارہ پیدا ہوا. تو میں نے اسے وشو سرکٹ سے تعبیر کیا، رد عمل کا رد عمل، یہ سلسلہ ہے جو چل رہا ہے. جیسے کہ ایوب دیو صاحب کہہ رہے تھے میرے آنے سے پہلے، میں نے جو چند جملے سنے، کہ یہ سب کچھ نتیجہ تو اسی کا ہے، جس منزل کی طرف آپ نے رخ کیا تھا ادھر تو آپ نے پیش قدمی کی نہیں. وہ اسلامی جذبہ ہوتا ہے، جس طرح کھلی آغوش کے ساتھ خوش آمدید کہا تھا سندھیوں نے، وہ جذبہ پروان چڑھتا، قوت ہوتی، ایکسپلائٹیشن نہ ہوتی. وہ سارے رقبے جو ہندوؤں کے پاس رہن تھے، ظالم اور ایکسپلائٹیشن کے جو والی قوم تھی جس سے نجات حاصل کرنے کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، سندھیوں کے رقبے، سندھیوں کا قصور ہے کہ انہوں نے کیوں اپنے رقبے جو ہے ان کے ہاتھ رہن رکھے، لیکن یہ کہ اب آزادی آئی تھی وہ رقبے ہندوؤں کے پاس جو رہن تھے وہ انہیں واپس کر دیے جاتے تو کتنی بڑی محبت ہوتی. انہیں بھی محسوس ہوتا کہ واقعی جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں یہ عراق ایران وار کے سلسلے میں کہ ایک انتہائی سنہری موقع تھا جو امام خمینی صاحب نے کھو دیا تھا. صدام نے جب یہ کہا تھا صدام حسین نے کہ وہ جو شیطان تھا جسے تم بھی شیطان مانتے ہو شہنشاہ اس نے ہم پر بھی ایک ظلم کیا تھا کردوں کی بغاوت کرا کے ہمارے خلاف اور بلیک میل کر کے ہمیں ہم سے ایک انڈر ڈیورس جبر کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کرا لیے تھے ہمارا علاقہ جو ہے ہتھیا لیا تھا ہم سے شط العرب میں صرف یہ تھی کہ نیگوشیٹ کرو آؤ بیٹھو جو حقائق ہیں ان کو سر نو دیکھو ایک ظلم ہم پر ہوا تھا اس ظلم کی دادرسی کرو تم اسلام کے نام پر آئے ہو تم اسے شیطان کہتے تھے کہتے ہو اس شیطان نے اگر تم پر ظلم کیے تھے ہم پر بھی کیا تھا. اگر اس وقت کہیں خمینی صاحب مان لیتے تو ایک دن میں تو فیصلہ نہیں ہوا کرتا تھا مقدمہ تھا حقائق آتے لیکن معلوم ہوتا کہ اسلامی اخوت کوئی شے ہے عدل اور انصاف کوئی چیز اگر ایک قوم پر جبر کر کے اسے بلیک میل کر کے اس پر ناجائز دباؤ ڈال کر اس کے اپنے اندر بغاوت پیدا کر کے اگر کوئی بات جبرن تسلیم کرا لی گئی تھی اگر وہ ناحق تھی تو اس کو ریکٹیفائی کیجیے. تو واقعہ یہ ہے کہ ایک امیج بنتی پورے عالم اسلام کی لیکن نہیں اٹھا کر پھینک دیا اس آفر کو ہر کس میں نو نیگوشیشن. تو معلوم پھر تو نیشنلزم کا نیشنلزم ہی ہے پھر عدل و انصاف اور اسلام اس کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے قوم کا مسئلہ ہے ہر قوم داؤ پر ہے اور جس وقت بھی جو داؤ سے حاصل کر لے وہ اسے سمجھتی ہے کہ وہ ہماری ملکیت ہے. یہ معاملہ یہاں تھا ظلم ہوئے زیادتیاں اس کا رد عمل ہوا ہے پھر اس رد عمل کا وہ تو گئے تلک امت ان قد خلت وہ بڑے بڑے افسر اور وہ لوگ کے جنہوں نے وہ کچھ جھوٹے کچھ سچے کلیموں سے وہ زمینیں حاصل کی وہی ایڈمنسٹریشن تھی اکثر ہو بیشتر انہیں کے ہاتھوں جو ہے وہ سارے رقبے بڑے بڑے جو ہے اس کے بعد رفتہ رفتہ پھر وہ زمیندار جو ہے بنایا رفتہ رفتہ سخت میں نے بھی مزاج اپنا لیا ہر آبلا پاسے زبردستی خراج اپنا بہت سے زمینداروں کو تو وہاں سے ایسے بھگایا گیا کہ انہیں جو ہے جان بچا کر وہاں سے نکلنا جو ہے وہی غنیمت معلوم ہوا. لیکن یہ کہ یہ سب رد عمل پھر اس کا رد عمل اب جو نوجوان نسل آئی ہے ایم کیو ایم انہیں تو یہ پتا بھی نہیں کہ ہمارے والدین نے کیا کیا تھا. وہ یہ تو جانتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے پاکستان بنانے میں بڑی قربانیاں دی ملک چھوڑا محنت کی تحریک پاکستان کی قیادت اکثر و بیشتر مائنورٹی پروونسز کی تھی اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے کہ جہاں مسلمان میجورٹی میں تھا اسے ہندو کا کیا خوف کیا خطرہ وہ تو دیمک کی طرح اندر ہی اندر تو وہ کھاتا تھا لیکن کھڑا تو ہوتا تھا ہاتھ جوڑ کر مہاراج. لہذا اس سے کسی کو خاص اندیشہ نہیں تھا. یہ بھی آپ کو معلوم ہے یہ شعور جو ہے پنجاب میں پیدا نہیں ہوا تھا سندھ میں پیدا ہوا. اس کی وجہ بھی میں بیان کر چکا ہوں اپنی کتاب میں. اس پورے مسئلے کو سمجھ میں آؤ تو وہ کتاب پڑھیے کہ چونکہ سندھ میں انگریز نے حکومت چھینی مسلمان لہذا سندھی مسلمان کے دل میں بغاوت کے جذبات تھے انتقامی جذبات تھے انگریز کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کو وہ تیار تھے. پنجاب کا مسئلہ یہ ہوا پنجاب ہی نہیں سرحد بھی سرحد کے بھی درمیانی اضلاع ہے یہ مردان اور کوہاٹ اور پشاور تین ضلع ہیں. ان سب کے اوپر سکہ شاہی چل رہی ہے. سکھوں کے باج گزار تھے پنجاب میں تو براہ راست قبضہ اور وہاں وہ باج گزار تھے. ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ ہری سنگھ نلوا کا اتنا روب تھا اس پورے علاقے پر کہ کابل میں عورتیں ڈراتی تھی اپنے بچوں کو جیسے یہاں کہتے ہیں ہابو آ رہا ہے یا فلاں آ رہا ہے ہری سنگھ نلوا میں آئے چپ ہو جاؤ. یہ ٹیرر تھا ہری سنگھ نلوا. اس نے جو کچھ یہاں مسلمانوں پر کیا ہے وہ سکھا شاہی نے اس کا رد عمل تھا کہ انگریز جب آیا ہے تو مسلمان نے یہاں سے ویلکم کیا. وہ سکھا شاہی تو ختم ہوئی بلا سے غلامی ہے لیکن حکومت تو قانون کی ہے رول آف لا تو ہے. یہ طرز عمل یہ ذہنیت کا فرق ہوا لہذا انگریز نے بھی سینے سے لگایا. سارے تعلیم ادارے یہ پنجاب میں کیوں ہے سندھ میں کیوں نہیں بنایا کوئی انگریز نے ایسی کالج ہے تو پنجاب میں ہے، مرسن کالج ہے تو ملتان میں پنجاب میں، مرے کالج ہے تو سیالکوٹ میں ہے، گورڈن کالج ہے تو پنڈی میں ہے، ہر جگہ پر بڑے بڑے ادارے کیوں قائم کیے؟ وہاں نہیں ہے، وہاں تو کوئی ہندوؤں نے کبھی، کوئی پارسیوں نے کوئی چھوٹا موٹا ادارہ بنا لیا، کوئی ٹیچنگ پیچھے رکھا ہے، بیک گراؤنڈ پنجاب کو سپورٹ دی، پنجاب نے بھی احسان کا بدلہ احسان سے چکایا، کاش کے نہ چکاتے، جبکہ دہلی ہاتھ سے نکل چکا تھا انگریز کے، پنجاب کے مسلمان نے دوبارہ قبضہ لے کر دیا انگریز کو، اور پنجاب کے مسلمان نے جو انگریز کی فوج میں بھرتی ہو کر بغداد کا قبضہ لے کر دیا ترکوں سے، اور خانہ کعبہ پر گولیاں چلا دی. اب آپ کو کیا پتا ہم کون ہیں؟ اور وہ تو فوج میں بھرتی ہو گئے، اب جو حکم ہے دیس ناٹ ٹو ریزن بھائی دیس بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. یہ فرق ہے اصل میں، اس فرق و تفاوت کو اگر ذہن میں نہیں رکھیں گے، یہ بہت گہری اور تاریخ کے اندر اس کی جڑیں بہت دور دور تک اس کے اسباب ہیں. میں نے تو اس کا تفصیلی تجزیہ کر کے لکھ دیا تھا، یہ کہ آپ پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو تو میں کیا کروں. اس وقت بھی جب وہ میرے مضامین اخبار میں چھپ رہے تھے، یہاں کے بڑے بڑے دانشور کہتے تھے کہ پتہ نہیں آپ ہی کے ذہن پر کچھ سوار ہو گیا ہے، سندھ کا ہوا، ہمارے تو اور بہت سے دوست ہیں پنجابی، وہاں پر افسر بھی تھے بڑے بڑے، جام چھوڑو یونیورسٹی جو ہے، نہیں بلکہ وہ جو زرعی یونیورسٹی ہے وہ کس جگہ پر ہے، ڈنڈو جام، کہ وہاں سے ہمارے لوگ آئے ہیں پروفیسر جو پنجابی، وہ کہتے کوئی بات نہیں، پتہ نہیں یہ ڈاکٹر اسلام کو کیا نظر آتا ہے، یہاں بتایا مجھے مظفر صاحب، مظفر حسین صاحب جو بہت بڑے افسر یہاں رہے ہیں محکمہ زراعت میں، دانشور ہیں، ان کے مقالے ان کے مضامین ہماری قرآن کانفرنسوں میں آئے ہیں، چھپے ہیں میثاق میں، حکمت قرآن میں چھپے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے کولیگز، ہمارے ساتھ کام کرنے والے وہاں سے آتے ہیں، کہتے کچھ بھی نہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ٹھاک، ناک تلے کی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں لوگوں. بہرحال وہ تو جب پھر وہ لاوا پھٹا ہے اور پھر وہ ساری صورتحال سامنے آئی ہے تب لوگوں، لیکن اب بھی تجزیہ کر کے حقیقت کو سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں. بہرحال اگر تو ایک دوسرے کا مقدمہ کیا ہے، اور نوجوان نسل ایم کیو ایم کی وہ کس طرح مرنے مارنے پر تل چکی، اور یہ بات بھی آپ جان لیجیے کہ غیر ملکی ایجنٹ آتا ہے کبھی نہیں آ سکتا جب تک کہ اندر اپنی اصل آبادی کے اندر کوئی تصادم نہ ہو، اسے پناہ ملتی ہے تو کام کرتا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھیوں کے اندر آئے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اب آج جو عبد الرحیم صاحب نے بات کی ہے، عبد الرحیم بلوچ پیپلز پارٹی کے وہ ایم این اے ہیں غالباً لیاری ایریا سے، پرانا جو بلوچ علاقہ ہے پرانا سندھی، ان کا کہ وہ تو وہاں سے اردو بولنے والے آ رہے ہیں نا، اس لیے کہ انہوں تو پناہ ملے گی تو اردو والوں کے یہاں ملے گی، لیکن یہ کہ ہندوستان سے تو آنے والے اردو والے بھی ہیں سندھی والے بھی ہیں، ہندو سندھی جو یہاں سے گیا ہے، اس سے سندھ یاد آتا ہے جنت گمگشتہ کے معنی، اور اتنا ذہین، بہت سے علاقوں میں ہانگ کانگ چلے جائیے معلوم ہوگا کہ وہاں پر چھایا ہوا ہے سندھی، اور سندھی کے معنی ہندو ہیں. آپ چلے جائیے کوئی کہے گا سندھی، اس کا مطلب ہے وہ ہندو ہے، اتنا ہے ان کا. اسی طریقے سے گلف میں چلے جائیے سندھی تاجر، ہندوستان کے اندر بھی تجارت کا اس کا جو ہے بہت اونچا مقام، انہیں سندھ یاد آتا ہے، اور ان کے پاس تو موجود ہے سندھی، ان کی مادری زبان ہے، انہیں کون پہچان سکتا ہے کہ یہ کون ہے، اور انہیں پناہ ملتی ہے، ان کو سپورٹ ملتی ہے تو وہ کرتے. ڈاکو ایک دن نہیں کام کر سکتا اگر وڈیرا اس کو سپورٹ کرے، ان کی کمین گاہیں ہیں، ان کے پورے نظام ہیں. ایک لطیفے کی حد تک تھا جو ہمارے ابھی جو انیس صاحب آئے تھے، ابھی تربیت گاہ جو تھی ہماری تنظیم کی، دادو سے ہمارے ایک نوجوان رفیق آئے تھے، انہوں نے واقعہ سنایا ہے، واقعے کی حیثیت سے کوئی کمی بیشی ہو تو بہرحال اس کی ذمہ داری ان پر ہے، کہ میرپور خاص کی طرف سے ایک بس آ رہی تھی حیدرآباد کی طرف، اس بس کو ڈاکوؤں نے روکا، ہولڈ اپ جسے آپ کہتے ہیں، سب سے جو نقدی وغیرہ ان کی چیزیں جو چھین لی تو وہ معلوم ہوا 50,000 روپے کی مالیت کو ہوئی، تو جو ڈاکوؤں کا اس گینگ کا سردار تھا اس نے کہا واپس کر دو، لوٹا دو. اب وہ لوگ حیران ہوئے، وہ مسافر جو گویا کہ رو چکے تھے اپنے پیسے کو یا جو بھی شہر تھی کہ واپس کیسے مل گیا. تو جواب اس نے واضح کیا کہ بھائی ڈاکے کا اس علاقے کے ڈاکے جو پڑے گا جب شمار ہوگا کہ ڈاکا ہوا تو ایک لاکھ یا دو لاکھ تو ہمیں دینا ہے اوپر, تو کیا ہم اپنی جیب سے دیں گے؟ وہ پانچ سات لاکھ دس لاکھ ملے تو اس میں سے وہ حصہ بھی نکل جائے تب بھی ہمیں کچھ ملے گا, لیکن ہمیں تو ڈاکا رپورٹ ہوا نہیں اور ہمیں اتنی رقم دینی نہیں لازم, تو کیسے ہوں دے جاؤ اپنا واپس. فارسی کی کہاوت ہے عصمت بی بی از بے چادری, وہی مثال ہے کہ مفلسی ہی گویا کہ اس وقت وہاں پر حفاظت اور ضمانت اگر ہے امان کی تو وہ مفلسی. اس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس کے جو پیچھے لوگ ہیں وہ دے سکتے ہیں پانچ دس لاکھ روپیہ, ظاہر بات ہے اسی کو لے کے جائیں گے, کسی غریب مسکین کو کائے کے لیے لے کے جائیں گے؟ کوئی ہابی تو نہیں ہے, دھندا ہے, دھندے میں ظاہر بات ہے حساب کتاب ہوتا ہے. بہرحال یہ جو صورتحال ہے اس وقت, اب اس میں ایک دو راہ ہے جس پر ہم اس وقت کھڑے. میں بہت غور کرتا رہا کہ میں کیا کروں, کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں ادھر رائے دوں یا ادھر رائے دوں. دونوں طرف دلائل بھی ہیں, دونوں طرف خطرات بھی ہیں, دونوں طرف اندیشے بھی ہیں. اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حکومت بالکل بے بس ہو چکی ہے, ناکام ہو, وہ تو کوئی شک ہی نہیں. بے نظیر کے اپنے اعترافات جو آپ کو سنا رہا ہوں, اگر کسی ملک کی وزیر اعظم یہ باتیں مان رہی ہو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی فیلئر کا اور اپنی بے بسی کا اور اپنی ناکامی کا صحیح اعتراف کیا. پھر جبکہ سندھ میں انہیں ایبسولیوٹ میجورٹی حاصل, وہاں کو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی دوسرا گروپ جو ہے کچھ کرنے نہ دیتا حکومت کی سطح. اس لیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس وقت پولیٹیکل گورنمنٹ اور سول ایڈمنسٹریشن دونوں قطعاً ناکام ہیں. اس صورتحال کو سے نمٹنا اور اس کو روکنا, اس کی روک تھام اور امن و امان کا قیام دونوں کے بس سے باہر, یہ تو میرے نزدیک کوئی اختلافی بات نہیں ہے. ہر شخص مانے گا یہ رائٹنگ آن دی وال ہے ہر اس شخص کے ساتھ, لیکن کرے کیا. اب دو راستے ہیں جدھر کے حالات کا رخ لا محالہ ادھر یا ادھر جائے گا. ایک تو یہ بھی راستہ ہے کہ اول تو یہ کہ جسٹیفیکیشن اگر چاہیے فوج کو کہ جمہوریت نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ ملک جو ہے اس کے بس کا روگ نہیں ہے, میں باز آیا محبت سے اٹھا لو پاندان اپنا, گویا کہ زبان حال سے ملک یہ کہہ رہا ہے کہ اٹھاؤ اس جمہوریت کا پاندان. اگر فوج میں کوئی ایمبیشن ہو تو میں نہیں سمجھتا کوئی شخص بھی یہ کہہ سکے کہ جسٹیفائیڈ نہیں ہوگا اس کا, اپنی امکانی حد تک انہوں نے موقع دیا ہے, سپورٹ کیا ہے. پر چیزیں یہ بھی نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ سندھ کے اندر مارشل لا لگ جائے. پورے ملک میں اگر مارشل لا لگنے کے لیے جسٹیفیکیشن نہ ہو تو کم سے کم سندھ کے لیے تو جسٹیفیکیشن فراہم ہو دیتی. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑی بغاوت, لاوا پھٹے گا جو ابھی تک پھٹا نہیں ہے پوری طرح. ابھی تک تو یہ سلو اینڈ سٹیڈی انٹیریئر آف سندھ کے اندر جو بھی ہو رہا ہے چپکے چپکے ہو رہا ہے, لوگ جا رہے ہیں خوف سے ڈر کر, ایک ٹرانسفر آف پاپولیشن کا سلسلہ ہو رہا ہے سندھی کراچی سے اور حیدرآباد سے اور ادھر سے انٹیریئر آف سندھ سے یہ مہاجرین, ان کی ایک اس وقت ہو رہی ہے خاموشی کے ساتھ, لیکن پھر ہوگا وہ ایک بہت بڑا دعویٰ. اس کا نتیجہ آرمی ایکشن, آخر کیا ہوگا نتیجہ اس کے سوا؟ بڑے پیمانے کا کوئی آرمی ایکشن اور اس کے بعد کچھ پتہ نہیں کیا ہو, ایبسلیوٹ ڈارکنیس. وہی 1971 والی بات. کیا بھارت اس سنہری موقع کو, اس وقت بھی جو بھارت میں جو مختلف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ادارے ہیں, تو جو ڈیفنس کا ادارہ تھا اس کی جو ریکمینڈیشن آئی تھی سبرامینیم رپورٹ, اس میں یہ الفاظ تھے مجھے آج تک یاد ہے، دس از دی چانس آف دی سینچری. مشرقی پاکستان میں جو حالات اس وقت ہیں، تو ایک صدی کا موقع ہے، ہم وکانت فورس لوزنگ. تو قدرت نے ہمیں موقع دیا، ایسے موقع تو صدیوں سے آتے ہیں، ہزاروں سال لگ جس اپنی بے نوری پھر ہوتی ہے، ایسے ایسے ہے مواقع روز نہیں آتے. یہ اگر سندھ کے اندر اس پیمانے کی بات ہو اور کوئی بڑا آرمی ایکشن ہو، آیا بھارت کسی سپر پاور کے خوف سے رک جائے گا یا بعد آ جائے گا یا نہیں، یہ کچھ نہیں کہہ سکتے. اینی بڈی از گیس جسے کہتے ہیں، اور کر لیں سوچنے میں نتیجہ کیا نہیں. اس کا نتیجہ وہ بھی نکل سکتا ہے، وہ عجیب اتفاق کی بات ہے. جب میں نے کتاب شائع کی تھی مسئلہ سندھ پر، آج میں نے کہا تھا کہ اس کے لے آئے جائیں گے، باہر ہوں گے، تو جب کتابی شکل میں وہ چھپ رہی تھی تو اس کے ٹائٹل یعنی جو اندر کا پہلا صفحہ ہے، اس کے لیے ایک عبارت میرے قلم سے نکلی، یا جب اتفاق ہے، ایک ہی سن تھا 712 عیسوی اور 93 یا 92 ہجری، جب اسلام ایک طرف بر صغیر پاک و ہند میں داخل ہوا سندھ کے راستے، اور دوسری طرف یورپ میں داخل ہوا اسپین کے راستے. دونوں ملک ایس سے سین سے شروع ہونے والے، ایک ہی وقت ایک ہی سال، ادھر طارق ابن زیاد، ادھر محمد ابن فاطم. وہاں 500 برس ہو گئے مسلمان کا نام و نشان ختم. کیا وہی بات اب آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود؟ از دی ہسٹری گوئنگ ٹو ریپیٹ اٹ سیلف؟ میں حیران ہوتا ہوں ہمارے بعض نوجوان جو ہیں وہ جوش میں آ کر، اور بڑے ابھی پشاور میں، میں چونکہ یہ دورہ کر کے آیا ہوں، پشاور بھی گیا تھا، اچھے مذہبی آدمی، بہت ایسے نیک، ان کی زبان سے الفاظ نکلے، نہیں رہے گا پاکستان تو کیا ہے، میں کانپ گیا. اسے پتا نہیں، اسے معلوم نہیں کہ سرحد پار کیا کس بات کی تیاری ہو رہی ہے. ہندوؤں کے ڈیلیگیشنز گئے ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اسپین سے مسلمان کیسے ختم کیا گیا. آر ایس ایس ایک فارمیڈیبل فورس ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس بھارت کی جو سرزمین ہے اسے پاک کرنا ہے مسلمان سے اور اسلام سے. 67 برس ہو گئے اس جماعت کو، ایکٹیو پالیٹکس میں نہیں آئی، ڈائریکٹلی تو کبھی بھی نہیں آئی، اب بھی انڈائریکٹلی بی جے پی جو ہے وہ در حقیقت اس کے زیر اثر ہے، اسی کا پولیٹیکل ونگ کہہ لیجیے علیحدہ نام سے، اور وہ بھی حکومت میں نہیں شامل ہوئی، سپورٹ کر رہی ہے تاکہ ڈکٹیٹ کرے باہر سے بیٹھ کر، خود کوئی وزارت قبول نہیں کی. بار بار اڈوانی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کرو حملہ، کیوں نہیں کرتے ہو حملہ، اور وی پی سنگھ جو ہے اس کے ہاتھ میں کھلونا ہے. ان کے جو ارزائی میں معلوم نہیں لوں، یہ آخری حصار ہے. کبھی وہ ناول کا نام یاد آ رہا ہے، نسیم حجازی صاحب نے لکھا تھا آخری چٹان، یہ آخری رکاوٹ ہے ہندو امپریلزم کے لیے. اسے کو غزل پہنچی تو ہندوستان سے پھر اور اس علاقے سے لوگ نہیں جانتے کہ کیا کانسیکوینسز ہوں گے، کیا تباہی آئے. بہرحال اگر ہم اس کے مستحق ہو چکے ہیں، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے تو ہو کر رہے گا. اسپین کا مسلمان ہم سے زیادہ برا تو نہیں تھا، جیسے ہم ہیں ویسے وہ بھی تھے. ایک راستہ تو یہ ہے، اگر کوئی یہ کرتا ہے تو کوئی کسی کو برا نہیں کہہ سکے گا. کیا کہیں گے آرمی کو کہ تم نے کیوں کنٹرول لے لیا، سنبھال لیا؟ کیا کہیں گے کسی سے کہ تم نے کیوں سندھ جو ہے اب تقریباً جزوی طور پر تو فوج وہاں آ گئی؟ آج کی خبر تو اخبار کی کسی ایک کی جو ہے وہ تو سرخی یہ ہے کہ کراچی کو فوج کے حوالے کر دیا گیا، بالکل جس طرح اس سے پہلے ہوا تھا، مورچے لگے تھے اور ہر چوک کے اوپر معلوم ہوا کہ سول ایڈمنسٹریشن فیل ہو چکی اور پولیس کے ساتھ جو ہے کم سے کم ایم کیو ایم جو ہے کوئی معاملہ کرنے کو تیار نہیں, وہ تو لڑیں گے مریں گے اور ماریں گے, لہٰذا فوج کے سوا چارہ نہیں. حیدرآباد سے بھی پولیس کو پیچھے کر کے اور رینجرز کو اور فوج کو آگے بڑھایا گیا, تو جزوی طور پر تو یوں سمجھ لیں کہ کنٹرول انہیں دے دیا گیا, اور ہو سکتا ہے اس سے بڑے پیمانے پر تو بات ہو, لیکن پھر اس کے نتیجے کیا نکلیں گے, جیسا کہ میں نے عرض کیا ہو سکتا ہے کہ بالکل وہ چین آف ایونٹس جو ایسٹ پاکستان کا ہے بالکل اسی طریقے سے تاریخ 20 برس کے بعد اپنے آپ کو دہرانا شروع کر. پھر ہوتا یہ کہ ہر قدم جو ہے اگلے قدم کو جسٹیفائی کرتا ہے, کہاں روکیں گے آپ اس چین آف ایونٹس, ایک حقیقت دوسری حقیقت کو جو بات فراہم کرتی. دوسرا راستہ یہ ہے کہ جیسے بھی ہو جھیلا جائے, سمجھا جائے کہ جو صورت بھارت کو مشرقی پنجاب میں کئی سال سے درپیش, وہاں بھی تو ہوتا رہتا ہے کہ ایک بس جو ہے روکی گئی اور اس میں سے لوگ نکالے گئے, ایسا ختم کر دیے گئے, ہم وہ خبریں پڑھتے رہے ہمیں دکھ نہیں ہوتا تھا, حالانکہ انسانی سطح پر اس پر بھی دکھ ہونا چاہیے, لیکن چونکہ وہ اپنے نہیں تھے, وہ ہندو مارا گیا یا کہیں سکھ مارا گیا, اس پنجاب میں کسی مسلمان کو گزر نہیں پہنچا قطعاً. یہ نہ سمجھیے کہ مشرقی پنجاب میں سرے سے مسلمان ہیں, امرتسر میں کشمیری آتا ہے بڑے پیمانے پر, اور یہ کہ ہریانہ میں جو دریائے جمنا کے ساتھ ساتھ اضلاع ہیں ان میں مسلمان ہیں کچھ نہ کچھ, باقی یہ کہ اکثر و بیشتر جو ہے مشرقی پنجاب کا وہ خالی مسلمان نہیں. لیکن یہ کہ مسلمان سفر کرتے ہیں, پاکستان آتے جاتے ہیں, وہ امرتسر سے ہو کر گزرتے ہیں, وہ یہاں واگھا کے بارڈر سے امرتسر جاتے ہیں, وہاں سے ٹرین پکڑتے ہیں, مسلمانوں کو کچھ نہیں کہا گیا وہاں, نہ ہندوؤں نے نہ سکھوں, وہاں جو بھی قتل و غارت گری ہوئی ہے واپس میں ہے وہ, یا سکھوں نے سکھوں کو مارا, جن کو بھی یہ محسوس ہوا کہ یہ حکومت کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں ان کو مارا سکھوں. بہرحال یہ کہ اس کو اگر جھیلا جائے کہ ہمارے کرتوتوں کا کی یہ سزا ہے جو ہم بھگت رہے ہیں, لیکن اس پولیٹیکل پروسیس کو روکا نہ جائے, لیٹ اٹ کنٹینیو, کوئی چینج ہو تو پولیٹیکل لیول پر, کوئی الیکشن ہو, سیکنڈ الیکشن ہو جائے, کوئی انٹرم الیکشن ہو جائے, لیکن جو کچھ ہو وہ دستور اور قانون کی اس کے تحت ہو, اس کے مطابق. نمبر دو یہ, یہ چیزیں وہ ہیں جو میں نے اس وقت لکھی تھی وہ میں بیان کر رہا ہوں. نمبر دو یہ کہ تلخ حقائق کو تسلیم کیا جائے, وہی بات دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ شتر مرغ کی روایتی جو ایک ہمارے ہم ضرب المثل ہوتی ہے وہ شکل اختیار نہ کی جائے. فیس ٹو فیکٹ, یہ فیکٹ ہے کہ وہ مسلم قوم اب یہاں نہیں ہے, اب قومیتیں ہیں. کیوں نہیں ہے, کس لیے نہیں ہے, کس کی وجہ سے نہیں, چھوڑ دیجیے اس بات, جو بھی تلخ حقیقت ہے اسے تسلیم کی, اور ایک ہی حل ہے اب کہ پورے پاکستان میں لنگوسٹک بیسس پر بالکل اکثر نو صوبے بنائے جائیں. یہ تلخ حقیقت سندھیوں کو بھی تسلیم کرنی پڑے گی, چاہے وہ اپنے بزرگوں کو کوسے کیوں انہوں نے پاکستان بنایا, اس لیے کہ پاکستان میں جو صوبے ہیں ان میں سب سے بڑا حصہ پاکستان بنانے کا اگر یہ کوئی گناہ تھا تو سب سے بڑھ کر گناہگار سندھی مسلمان, پنجابی اتنا گناہگار نہیں ہے پاکستان بنانے کا. مسلم لیگ کی حکومت تھی, مسلم لیگ کی اسمبلی میں اکثریت تھی, اور سندھ کی پروونشل اسمبلی نے قرارداد پاکستان کے حق میں منظور کی ہے. یہاں تو آخری وقت تک یونینسٹ گورنمنٹ تھی, سرحد میں آخری وقت تک جو ہے کانگریس کی حکومت تھی. اب جو بھی کیا غلطی کی ہے تو صحیح کیا تو خود کردہ رہا علاج دے, لیکن اب اس حقیقت کو انہیں بھی برداشت کرنا چاہیے کہ آخر 1 کروڑ کے لگ بھگ ہے, کہاں سے اور اگر وہ جذب ہو سکتے ہوتے سندھی کلچر میں تو وہ ہو چکے ہوتے, اب کوئی سوال نہیں. اب تو ہارڈننگ ہو چکی ہے, جذبات کے اندر سختی پیدا ہو چکی ہے. نرمی کوئی ہو تو آپ مولڈ کر لیں, جب سخت ہو جائے کوئی شے اب اسے کیسے آپ کسی سانچے میں ڈالیں گے, کوئی نیا سانچہ وہ قبول نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ یہ معاملہ اگر صرف سندھ کے لیے ہو تو یہ بہت زیادہ ناقابل قبول ہو جائے گا, آپ اس کو ایک اصول کے طور پہ تسلیم کر لیں. یہی ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا, کاش کہ وہ یہ کر گزرتے اور ہی کڈ ڈو اٹ. ماشاء اللہ شروع کے تین چار سال, تین سال کہنا چاہیے, اس کے اندر اتنا دمخم تھا کہ وہ اگر کرتا. اور کسی کو بلیم کرنے کی کوئی خاصیت نہ, اگر پنجاب کے بھی تین یا چار کنویں بن گئے ہوتے تو کون اعتراض کر سکتا. جو مشرقی پنجاب ہم چھوڑ کر آئے تھے وہ تین حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے, حالانکہ وہ چھوٹا مشرقی پنجاب پنجاب کی تقسیم ہوئی تھی, بڑا حصہ یہ مغربی پنجاب ہے جو پاکستان میں, تین صوبے بنا لیے. آخر ہمیں خود کوئی عقل نہ آئی ہو تو دوسروں سے بھی تو کوئی عقل سیکھنی چاہیے. ابھی گفتگو ہو رہی تھی ایک جگہ, بڑے اونچے لوگ تھے, میں نے ان سے کہا پہلی عقل مندی انہوں نے یہ کی, جیسے ہی آزادی ملی جاگیرداری زمینداری ابالش, ایک لعنت تو ختم ہوئی نا. سرمایہ داری کی لعنت وہاں بھی ہے لیکن 50% تو کام ہو گیا, یہاں دونوں لعنتیں مسلط ہیں سب کو. دوسری عقل مندی انہوں نے کی, ایک دستور بنایا اور اپنی قومی زندگی کو اس کی گاڑی کو چلا دیا پکڑی کر, ہم سے وہ آج تک نہیں بنا. 1977 میں بھٹو صاحب نے بنایا تھا, بہت دنیا میں تعریف ہوئی اور واقعتاً قابل تعریف بات, کنسنسس حاصل کیا تھا, تمام اپوزیشن پارٹی سے بھی بنوایا تھا اور اتنی اپنے اندر نرمی کا مظاہرہ کیا تھا کہ ان کی ترمیمیں قبول کی, تبھی تو انہوں نے دستخط کیے نا. پھر خود انہوں نے ہی اس کو موم کی ناک بنا کر اس میں ترمیمیں کرنی شروع کی, اپنی بروٹ میجورٹی سے بات ختم ہو گئی. اور اس کے بعد اب ایک ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر نے ماشاءاللہ ہٹانے اٹھانے کی قیمت وصول کی کہ من مانی میں ترمیم کروں گا, اس نے اس قیمت پر ترمیم کی. گویا کہ اب بھی کوئی ایسا دستور ہمارے پاس نہیں ہے, تسلیم تو جبرن کر رہے ہیں لوگ, لیکن ایسا دستور جس کے بارے میں لوگوں کو یہ احساس ہو کہ یہ لوگوں نے اپنی آزاد مرضی سے بنایا, وہ تو نہیں. تیسری انہوں نے عقل کی ہے اور یہ کی ہے بڑی بڑی مشکل سے, انہیں بھی یہ عقل آئی تھی بڑی دیر میں. ان کا بھی جو نارڈرن پروونسز ہیں انڈیا کے, یو پی بہار, کلچرلی ان کی ڈومینیشن تھی, وہ چاہتے تھے ہندی کو زبان بنائے پورے ہندوستان کی سرکاری زبان. جنوبی ہند کھڑا ہو گیا ڈٹ کر, نہیں تسلیم کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نارتھ انڈیا ہم پر ڈومینیٹ کرے گا یا نارتھ نہیں کرے گا. خون وہاں بھی بہا ہے, قربانیاں وہاں بھی لوگوں نے دی, کسی طرح جواہر نہرو تیار نہیں تھا یہ صوبے نئے بنانے کے لیے اور تقسیم اس بنیاد پر, لیکن بالآخر عقل انہیں آئی, کرنا پڑا. تمام صوبے جو ہے لنگوسٹک بنیاد پر بنا دیے گئے, اثر نو. وہ پنجاب جو ہم چھوڑ کر آئے تھے تین میں تقسیم ہو چکا ہے, پنجاب, ہریانہ اور ہماچل پردیش. تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ضیاء الحق صاحب نے آتے ہی یہ پوائنٹ جو ہے ریز کیا تھا. یہ اقدامات ایک ہے, اب میں نہیں کہہ سکتا, جن کے ہاتھ میں طاقت ہے فیصلہ تو وہ کریں. اور واقعہ یہ ہے کہ میں آج جب سوچ رہا تھا یہ پوائنٹس لکھ رہا تھا تو مجھے ایک حدیث بھی یاد آئی, جس میں الفاظ کچھ ایسے ہیں, متن تو میرے سامنے نہیں ہے, مفہوم یہ ہے کہ فتنوں کی خبر حضور نے دی, جس میں الفاظ یاد ہیں, ہر شخص حیران ہو کر رہ جائے گا, کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا, عقل مند سے عقل مند آدمی جو ہے چپ ہو کر رہ جائے گا, کیا کروں کیا نہ کروں, ادھر جاؤں ادھر جاؤں. یہ فتنے کی شدت کی تعمیر, اس وقت آدمی کیا کہے, کیا مشورہ دے. البتہ یہ ہے کہ ان دو میں سے ایک ہے صورتحال, تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے. اب صورت وہاں تک پہنچ چکی ہے, یا یہ یا وہ, یا چنا کن یا چنی وہ, جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں, صدر صاحب ہیں, بہرحال فوج کا ہمارے ہاں عمل دخل ہے, چاہے بادشاہ ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ ایک بڑی زندہ حقیقت ہے اس ملک کی, بہت بڑی اہم حقیقت ہے. پھر گورنمنٹ ہے, اپوزیشن ہے, پیپلز پارٹی ہے, سی او پی ہے, آئی جے آئی ہے, اب ان کے جو بھی سرکردہ لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں اس وقت ملک کی قسمت ہے. مجھے شعر یاد آ گیا, کبھی عزم میں شائع کیا تھا, اس وقت کے حالات جو تھے اس کے اعتبار سے. آج تو نظر آتا ہے کہ وہ قیادت تو ہماری بہت ہی عمدہ تھی جو آج قیادت آ گئی ہے, اور جو اس وقت لوگ آ گئے ہیں چاہے وہ اپوزیشن کے ہو چاہے حکومت کے ہو, کوئی نوعیت کا فرق نہیں ہے. لیکن بڑا پیارا شعر عرشی بھوپالی کی غزل آئی تھی وہاں سے ہندوستان سے میں نے شائع کی تھی, رنگ گل کا ہے سلیقہ نہ بہاروں کا شعور, ہائے کن ہاتھوں میں تقدیر ہنا ٹھہری ہے. لیکن ہے تو صحیح, ڈیفیکٹو تو ہے ان کے ہاتھ میں اس وقت ہے, غلطی کریں گے بہت بڑا طوفان آ جائے گا, آسان ان کے لیے بھی نہیں فیصلہ کرے گا. لہذا ہمارے لیے تو ایک ہی راستہ ہے کہ ہم دعا کریں اللہ سے, بات کو سمجھنے اس میں جتنی بھی محنت آپ کر سکیں کہ تجزیہ کر کے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں, اس میں افراد کی کوششیں بھی. میں کل جہاں تھا وہاں مجھے ایک گفتگو سے اندازہ ہوا کہ وہ ندا جس کو ہمارے بہت سے ہمارے تنظیم کے رفقا بھی جو ہے اسے بہت ہی ناپسند کرنے والوں میں سے ہیں, کہ بعض جو بھی تحریریں ہیں اس کی بنا پر, لیکن اس کا حلقہ اثر کہاں کہاں تک پہنچا ہوا, رائے اس کی کہاں کہاں تک پہنچے اس کا اندازہ ہوا. تو انڈیویجول کوششیں بھی ذمہ دار لوگوں کو, اگر اس سندھ کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے اس کتاب کو آپ عام کریں, پھیلائیں, پہنچائیں کہ سمجھو کہ اصل مسئلہ کیا. غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ایک وقت میں کسی ایک صورتحال کا ایسا غلبہ ہو جاتا ہے ذہنوں پر, آگاہ پیچھا کچھ یاد نہیں رہتا, نہ ماضی نہ حال نہ مستقبل, وہ حال ہی میں آدمی جو ہے وہ لٹاپین ہو کر رہ جاتا ہے, اسی سے غلطیاں ہوتی ہیں. ماضی میں بھی جھانکو کہ یہ سبق کیا ہے, حال کیا, یہاں اس حال کو کیوں پہنچے ہیں. باقی میرے اور آپ کے پاس اصل ہتھیار دعا ہے, اے خاصا اے خاصا میں رسول وقت دعا ہے, امت میں تیری آس یا جب وقت پڑا ہے. اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے مابین ہیں سب لوگوں کے دل, بین اس بین رحمان یصرفہ کیسا یشاء, جیسے چاہتا ہے اللہ دل کو موڑ دیتا ہے پھیر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان ذمہ داروں کو, چاہے وہ صدر ہو, چاہے وہ فوج کے ذمہ دار ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے زعما ہو, چاہے وہ آئی جی آئی اور سی او پی کے زعما ہو, اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سوج عطا فرمائے, صحیح فیصلے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر خیریت اور اس میں امن و امان پیدا کرے. اللہم ربنا اجعل هذا البلاد آمنة, اللہم اجعل هذه البلاد آمنة, اللہم اجعل هذه البلاد آمنة, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين. یہ چند اعلانات بھی ساتھ کے ساتھ سن لیجئے. کتاب استحکام پاکستان نسخ پر مکتبے پر موجود ہے, 33% کمیشن پر ہم دے رہے ہیں تاکہ آپ لوگ پہنچائیں اسے. کوثر کا تازہ شمارہ بھی موجود ہے, گزشتہ کتاب جمعہ کا کیسٹ موجود ہے. خواتین کا ماہانہ اجتماع 3 جون بروز اتوار 4 بجے سے پہر قرآن اکیڈمی ماڈل ٹاؤن میں ہوگا. تنظیم اسلامی لاہور کا ماہانہ اجتماع 6 جون بروز بدھ نماز مغرب سے مرکزی دفتر تنظیم اسلامی گلی شاہو میں ہوگا. نماز جمعہ کے بعد سوال جواب کی نشست ہوگی انشاءاللہ. اس کا اہتمام جو جولائی سے کیا جا رہا ہے, تاریخ نہیں لکھی ہے, جو احباب شرکت فرمانا چاہیں وہ اوقات کے تعین کے ضمن میں مکتبے پر موجود فارم پر اپنی آراء سے مطلع فرمائیں. قرآن کالج کے لیے داخلہ فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 16 جون ہے. عبداللہ صاحب ہیں 70B برٹ کالونی لاہور. جی آپ ہیں. اصل میں یہ پڑھنا تو مشکل ہو جائے گا, 3 صفحے کا سوال ہے ان کا, لیکن اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کیونکہ میرا یہ موقف ہے کہ دینی جماعتوں کو اگر اسلام یہاں لانا ہے تو الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے بلکہ انقلابی عمل پر کاربند ہونا چاہیے. انہیں یہ مغالطہ ہوا ہے, شاید میں نے اسے کہ دینی مسئلے کی حیثیت سے بیان کیا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ میں الیکشن میں حصہ لینے کو حرام سمجھتا ہوں یا ناجائز سمجھتا ہوں, میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا. بلکہ میرے خیال میں تو مولانا مودودی نے بھی جب ایک رائے ظاہر کی تھی کہ امیدواری اختیار کرنا جو ناجائز ہے, میرے خیال میں وہ بھی کچھ یعنی غیر معتدل رائے تھی. کسی وقت انسان اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ اس ملک کے حالات کا تقاضا ہے کہ مجھے اللہ نے کچھ صلاحیت دی ہے تو میں اس صلاحیت سے اس ملک کے حالات کو ٹھیک کر سکتا ہوں، تو خود کسی منصب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا بھی حرام نہیں ہے، قطعاً حرام نہیں ہے. اس وقت مولانا سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے امیدواری کو الیکشن میں قطعاً حرام قرار دے دیا تھا، حالانکہ پھر جماعت اسلامی کو خود الیکشن میں اسی طریقے سے حصہ لینا پڑا. تو میرے نزدیک ان کی پہلی رائے جو ہے غیر معتدل تھی، انتہا پسندانہ تھی. اور ہمیشہ میں نے یہ کہا ہے کہ انتخابات میں حصہ لینا ہرگز حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں. میرا موقف اصل میں یہ ہے، دو باتیں میں کہتا رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ نظام بدلنے کے لیے انقلاب لانا پڑتا ہے. انتخابات میں نتیجے کے اعتبار سے ہمارے ملک میں یہی رہے گا کہ 80-85% آبادی ہماری دیہات میں ہے، وہ جاگیرداروں کے قبضے میں ہے، وڈیروں کے، جاگیرداروں کے، اور قبائلی علاقوں میں سرداروں کے قبضے میں ہے. لہذا وہی لوگ آئیں گے، چچا نہیں تو بھتیجا، ایک بھائی نہیں تو دوسرا، یا اسی کے ماتھے پر لیبل بدل جائے گا. تو نتیجتن میں کہہ رہا ہوں، نتیجتن اس سے امید نہیں ہے کہ نظام کو بدلا جا سکے، اس کے لیے انقلاب لانا پڑے گا. باقی میں نے کبھی بھی مسئلے کے اعتبار سے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی حرام ہے یا ناجائز. دوسری بات میں یہ کہتا رہا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں انتخابات کے ذریعے سے اسلام کا کام کیا جا سکتا ہے، انہیں ایک جماعت بن جانا چاہیے، ورنہ وہ بٹ جائیں گے، بٹے رہیں گے. ہم تو چونکہ ادھر جا ہی نہیں رہے، ہم تو کسی کا ووٹ تقسیم نہیں کروا رہے، ہم تو دینی جماعتوں میں سے ہی جس کے کسی آدمی کو سمجھیں گے کہ یہ مناسب ہے، زیادہ سے زیادہ اہل ہے، اس کو ووٹ دے دیں گے. ہم تنظیم اسلامی کے اعتبار سے ووٹ تقسیم نہیں کرائیں گے. البتہ جو لوگ مختلف جماعتیں، جمعیت علماء اسلام ہے، جمعیت علماء پاکستان ہے، جماعت اسلامی ہے، جمعیت اہل حدیث ہے، اب یہ جب الیکشن میں حصہ لیں گے تو کسی جگہ دو آدمی جو ہے کوئی جماعت اسلامی جمعیت علماء پاکستان کا ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہا ہوگا، کہیں کوئی اہل حدیث اور کوئی دیوبندی مقابلہ کر رہے ہوں گے، تو ووٹ تقسیم ہو جائیں گے. اس لیے دو باتیں ہیں ہماری، اس کو سمجھ لیجیے. بلکہ اس سوال کے حوالے سے تیسری بات یہ کہ میں نے الیکشن میں حصہ لینے کو، خود امیدوار بننے کو کبھی حرام نہیں کہا. نمبر دو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظام بدلنے کے لیے انقلاب لانا پڑتا ہے، الیکشن پروسیس کے ذریعے سے ہاتھ بدلے جا سکتے ہیں، نظام نہیں بدلا جا سکتا. نمبر تین، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے ذریعے سے یہاں اسلام کا نفاذ ممکن ہے، خلوص کے ساتھ سمجھتے ہیں، انہیں ضرور حصہ لینا چاہیے. البتہ اگر وہ ایک سے زیادہ پارٹیوں میں بٹے ہوئے تو پھر ملحد لوگوں کی ہی فتح ہوتی رہے، انہیں سب کو مل کر ایک جماعت کو ڈالنا چاہیے. یہ ہے میری تین باتیں، لہذا اس پوری تفصیل کی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.